أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. سب سے پہلے ناظرین محترم آپ کو نور ولایت ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ نور ولایت کی طرف سے دعائے ابو حمزہ صومالی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایک ٹاک شو کا آغاز کیا گیا تھا, جس میں ہم نے پہلے شو میں اپنی سلسلے کی پہلی کڑی میں اس دعا کے تعارف سند کے حوالے سے اور اس میں مضامین جو مشتمل ہے اس کا ایک مختصر تعارف کروایا تھا, اور اس پر بہترین انداز میں ہمارے معزز مہمان نے گفتگو کی تھی سید عباس ثانی صاحب. اور آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید عباس ثانی صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اس دعا کے مزید مطالب پر روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے آغاز سید, شکریہ آپ کا تشریف لائے, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. تو میں اسی سلسلے سے آپ سے گفتگو کا یہ بڑھاتے ہوئے سوال کروں گا کہ جس میں مولانا نے ایک بہترین مطالب بیان فرمایا دعا ابو حمزہ صومالی کہ جس کو سحر کے وقت امام نے پڑھنے کی تاکید فرمائی, اس میں امام نے خود معرفت الہی کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اس دعا کا ہر جملہ اس قابل ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے, اس کی تفسیر کی جائے, ہر لفظ پر رکا جائے, غور کیا جائے. دیکھیں معصوم زبان سے جاری ہوا ہر لفظ ایک خاص مصلحت کے تحت وہ لفظ جاری ہوا ہے, اس کی ایک خاص ترتیب ہے, ہر لفظ کا اپنا ایک خاص معنی ہے. اور جتنے بھی مطالب اور مضامین اس دعا کے اندر ہیں ان کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور واضح سی بات ہے عام جو دعائیں ہیں ان کی نسبت دیکھا جائے تو تھوڑی لمبی سی دعا ہے دعائے ابو حمزہ صومالی, تو ہماری نشستوں میں ایک ایک جملے پر تو ہم نہیں رک سکتے. لہٰذا میں نے چند جملوں کا انتخاب کیا ہے کہ ان جملوں کے حوالے سے ہم آپس میں مختصر گفتگو کریں گے, تو اسی سے اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ اس دعا میں کس قدر بلند مطالب جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. تو آپ نے بات کی معرفت الہی, خدا کی معرفت کے حوالے سے امام سجاد علیہ السلام نے کیا جس طرح سے پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات بھی کی, اس دعا کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ وہی خدا ہے, وہ وہی توحید ہے. تو امام سجاد علیہ السلام توحید الہی کے حوالے سے ایک بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں, بکا عرفتک, خدایا میں نے تجھے پہچانا ہے خود تیرے واسطے سے, وانت دللتنی علیک, تو نے خود مجھے اپنی طرف رہنمائی کی ہے, رہنمائی فرمائی ہے, ولولا انت لم ادری ما انت, خدایا اگر تو نہ ہوتا, اگر تو میری کمک اور میری مدد نہ کرتا تو مجھے کیسے معلوم ہوتا کہ تو کون ہے. دیکھیں یہ بالکل مختصر چند جملے ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دعا کے کچھ کلیدی جملے ہیں. اگر آپ ان جملوں کو سمجھ لیں تو معرفت کے کتنے ہی دروازے آپ کے سامنے کھل سکتے ہیں. دیکھیے اس کائنات کی جو واضح ترین حقیقت ہے, یا اس سے بڑھ کر میں یہ بات کہوں کہ اس دنیا کی جو تنہا ترین حقیقت ہے جسے حقیقت مطلقہ کہا جاتا ہے, وہ ذات خدا کی ذات ہے. خدا کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے عرفانی نگاہ سے بھی اور قرآنی نگاہ سے بھی وہ سائے کی حیثیت رکھتی ہیں. باقی جو کچھ ہے وہ سائے کی حیثیت رکھتا ہے. خود قرآن کے اندر ذل کا لفظ اضلال ہیں, ہم سایہ ہیں ایک لحاظ سے. اب ہم نے پہنچنا ہے خدا تک. قرآن نے بھی کہا ہے کہ آیات آفاقی ہیں اس کائنات میں جو نشانی ہیں, بعض دفعہ ان کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں. دریا کو دیکھا, پہاڑ دیکھا, سمندر دیکھا, مختلف چیزیں دیکھیں, ان میں غور کیا. خود قرآن نے بھی اس روش کے اوپر زور دیا ہے, اور عام طور پر جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ روش ایک بہترین روش ہے, طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کائنات کے نظم میں غور کر کے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. ایک انفسی آیات ہے, یعنی ہمارے اندر کی جو آیات, ہماری اپنی ذات میں جو نشانیاں ہیں ان کے ذریعے سے بھی خدا تک ہم پہنچ سکتے ہیں. لیکن امام سجاد علیہ السلام نے دعا کے اس حصے میں, دعا کے اس جملے میں ایک تیسرا راستہ جو کہ بلند راستہ ہے, اس راستے کی طرف اشارہ کیا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کسی اور چیز کا سہارا نہ لیں, خود خدا کے ذریعے سے خدا تک پہنچ جائے. اوج معرفت, اوج توحید آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو خود خدا سے کہیں, خدایا میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں خود تیرے واسطے سے. چونکہ کائنات میں جو سب سے واضح ترین حقیقت ہے جس کو قرآن نے کہا ہے الظاہر, جو الظاہر ذات ہے وہ خدا کی ذات ہے, یعنی خدا ظاہر ہے, ہم ہیں متوجہ نہیں ہیں. لیکن اگر ہماری بصیرت جو ہے وہ کھل جائے, باطنی آنکھ اگر کھل جائے تو ہمیں خدا ہر جگہ نظر آئے گا. پھر ہمیں ممکن ہے یہ جو آیات آفاقی, آیات انفسی, ان کی ضرورت نہ ہو, بلکہ ان کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ پھر ہر جگہ ہر طرف خدا ہی خدا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی اسی جملے کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود خدا کے ذریعے سے خدا تک پہنچ جائے تو وہاں پر اس کا جو وسیلہ ہے اور ہدف ہے وہ ایک ہو جاتا ہے، جو راستہ ہے اور مقصد ہے وہ ایک ہو جاتا ہے، چونکہ راستہ بھی خدا ہے اور ہدف بھی اور مقصد بھی خدا ہے۔ تو یہ توحید کا ایک بلند مرتبہ ہے۔ اسی مطلب کو دعائے عرفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک اور انداز میں بیان کیا ہے کہ میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں، تو یہ بہت جالب نقطہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں، جو روز عرفہ ہم پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پروردگارا بار الہ ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک، آیا پروردگارا تیرے علاوہ کوئی دوسرا اتنا ظاہر ہے، آشکار ہے جتنا تو نہ ہو؟ نہیں، اس کائنات میں جو سب سے آشکار ترین حقیقت ہے وہ خود خدا ہے۔ حتی یکون ہو المظہر لک، کہ وہ دوسری چیز زیادہ ظاہر ہو اور وہ خدا کے اوپر دلیل بن جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام حسین کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ متی غبتہ، پروردگارا تو کب غائب تھا؟ حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، کہ تو دلیل کا محتاج ہو جائے کہ وہ دلیل ہمیں تجھ تک پہنچائے۔ خدا ہے، تو ہر جگہ حاضر ہے، تو ہر جگہ ظاہر ہے، تو ہر جگہ موجود ہے۔ لہٰذا یہ معرفت کی ایک اور بلندی ہے جہاں تک امام سجاد علیہ السلام ہاتھ پکڑ کر ہمیں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ اب دوسرا سوال سے کروں گا کہ ہم معرفت خدا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے دعا میں مولانا نے کیا اشارہ؟
جی ہاں، دیکھیں، معرفت الہی کے بعد پہچان لیا ایک خدا ہے، خدا کی ذات ہے، خدا کی یہ صفات ہیں وغیرہ، اب ہم نے ایک سفر طے کرنا ہے اور خدا تک پہنچنا ہے۔ تو یہاں پر ایک جو جملہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس دعا میں، دعائے ابو حمزہ صومالی میں، میں بھی کہوں گا قیمتی ترین جملوں میں سے ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ، پروردگارا بار الہ، جو تیرا مسافر ہے نا، جو تیری طرف سفر میں ہے، اس کی مسافت کچھ بھی نہیں ہے، قریب المسافہ، وہ فوراً تجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَحْتَجُ عَنْ خَلْقِكَ، تو اپنی مخلوقات سے پوشیدہ نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ ان تحجبہم الاعمال دونک، مگر یہ کہ خود ان کے اعمال حجاب بن جائیں، ورنہ اگر ہمارے اعمال حجاب نہ ہوں تو ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہماری زندگی کا جو مقصد، جو ہدف قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کہا گیا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی، خدا نے کہا اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو گویا ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہی ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں۔ لیکن عام طور پر عبادت کا جو مفہوم ہے وہ واضح نہیں کیا جاتا۔ عبادت میں خود عبادت کب عبادت بنتی ہے؟ عبادت تب عبادت بنتی ہے جب اس میں قصد قربت ہو، ہے نا، بنیادی شرط۔ تو کہتے ہیں عبادت تب عبادت بنتی ہے جب اس میں قصد قربت ہو، یعنی آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اپنے اس عمل کے ذریعے سے خدا کے نزدیک ہونا چاہتا ہوں، خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ خدا کا قرب کیسے حاصل کیا جائے؟ خدا تو قریب ہے سب کے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو جو اتنی قریب ذات ہے اس کے اور کتنا قریب ہونا ہے؟ دیکھیں، اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بارے میں یہاں ایک اصطلاح استعمال کروں گا، خود قرآن نے بعض لوگوں کے حوالے سے کہا کہ یُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، کہ وہ لوگ بہت دور جگہ سے خدا کو پکارتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے ہے؟ ایک طرف سے خدا نے کہا کہ ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، دوسری جگہ کہا کہ وہ بہت دور سے خدا کو پکارتے ہیں۔ در حقیقت خدا کا اور ہمارا یہ جو ایک تعلق ہے نا، قرب و بعد کا، اس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے یہ اضافہ اشراقیہ ہے، یا کہا جاتا ہے ربط یک طرفہ ہے، یعنی خدا ہمارے نزدیک ہے، قریب ہے، لیکن اس کا یہ لازمہ ہرگز نہیں کہ ہم بھی خدا کے قریب ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں صرف ایک مثال میں شاید بات بہتر سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، بعض دفعہ ممکن ہے دو انسانوں میں سے ایک کو دوسرے سے محبت ہو، لیکن اس کا یہ لازمہ ہرگز یہ نہیں کہ دوسرے کو بھی پہلے سے محبت ہو، جس کو آپ محبت یک طرفہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی قرب یک طرفہ ہے۔ تو خدا تو ہمارے نزدیک ہے، ہم خدا کے نزدیک ہوں، ہر انسان، دیکھیں، خدا ہر انسان، حتیٰ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن جو قرب الہی ہے، صفات الہی کا جو جلوہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، وہ ایک پورا ایک لمبا سفر ہے۔ ہم نے یہ سفر طے کرنا ہے اپنے آپ کو صبغۂ خدا میں، صبغۂ الہی میں، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اس رنگ خدا میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر یہ ہدف ہو، یہ مقصد ہو، تو ہر کام، ہر فعل جو آپ انجام دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں نے خدا کے نزدیک ہونا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اب عبادت کے ذریعے سے آپ نے خدا کے قریب ہونا ہے اور نزدیک ہونا ہے۔ اب امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہ امام سجاد علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے خدا کے نزدیک ہونا ہے، جس کو کہا سفر من الخلق الى الحق، خلق سے حق کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ایک کام کریں کہ آپ ایک قدم اٹھائیں، تو اگلا قدم، جس طرح سے بعض روایات میں یا بعض جو بزرگ علماء ہیں ان کے اس میں بھی یہ بات نقل ہوئی ہے کہ تو اپنا پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ، دوسرے قدم میں تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ یا روایات میں جس طرح سے آیا ہے کہ تم ایک مرتبہ پکارو یا اللہ، تو خدا آگے سے جو ہے وہ 10 مرتبہ، یا تم ایک قدم اٹھاؤ خدا 10 قدم اٹھاتا ہے۔ تو وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ، جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے مسافت، کوئی مسافت نہیں۔ اور یہ واقعاً ہمارے دین کی، دین مبین اسلام کی ان خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورت ہے کہ عبد دین اسلام یہ سمجھتا ہے کہ ایک کسی بھی انسان کو کسی بھی حالت میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی مکان میں، کسی بھی زمان میں خدا تک پہنچنا چاہیے، خدا سے راز و نیاز کرنا چاہیے، کوئی فاصلہ نہیں، وہ براہ راست خدا سے مخاطب ہو سکتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کائنات کی بلند ترین حقیقت سے میں براہ راست بات کروں، اپنے دل کے جو مطالب ہیں، دل کے جو راز ہیں، دل کی جو باتیں ہیں وہ میں اس کے سامنے پیش کروں بغیر کسی، مگر ایک ہی فرمایا کہ اللہ ان تحجبهم الاعمال دونک، مگر ایک ہمارے اعمال حجاب بن جائیں، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ہمارا اور خدا کے درمیان جو سفر ہے وہ سفر بہت نزدیک کا سفر ہے۔ وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ۔
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مطالب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعاً امام سجاد کے اس عظیم المرتبت دعا سے ہمیں صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ خود آپ نے پہلے فرمایا کہ مطالب کثیر ہیں، وقت قلیل ہے، تو ہم تمام مطالب پر اشارہ نہیں کر سکتے، فقط میں آپ سے یہ التماس کروں کہ آخر میں آپ کوئی اپنی مرضی سے جو اس معرفت توحید اور اس راستہ کے علاوہ جس مطلب کو آپ نے بہت زیادہ ضروری سمجھا اور واقعاً جو آپ ناظرین کے سامنے شیئر کر سکتے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی مرضی سے اس مفہوم کی طرف ایک اشارہ فرمائیں۔
اس دعا میں میں نے جب خود پہلے بھی شاید کبھی کبھار پڑھنے کی خداوند متعال شاید توفیق دیتا تھا، لیکن جب مطالب اور مفاہیم کو مد نظر رکھتے ہوئے جب غور کیا ایک دفعہ، تو ایک بات جو بالکل واضح اور آشکار نظر آئی، بظاہر بزرگان میں سے کم از کم جہاں تک میں نے دیکھا کسی نے اشارہ نہیں کیا، وہ یہ تھا کہ اس دعا میں اول سے لے کر آخر تک امام سجاد کی اس دعا میں حب رسول، رسول اللہ کی محبت ہر جگہ چھلکتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس دعا میں کم از کم جو میں نے نوٹ کیا ہے، 8-10 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مختلف انداز میں رسول اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ جو حب رسول ہے،
اس صحیفہ میں دیکھو تو درود کثرت سے آیا،
ہاں یہاں درود بھی ہے، درود کے علاوہ بھی۔ مثلا میں جب اشارہ کروں گا رسول اللہ کی یاد، کبھی خود دعا کی شکل میں، کبھی فرمایا پروردگار ابار الہ مجھے بیت اللہ اور قبر رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما، یہ دعا کی گئی خدا سے۔ کبھی رسول اللہ کے توسل سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کی گئی، یعنی اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے رسول اللہ کو وسیلہ قرار دیا، یہ اس دعا کے اندر موجود ہے۔ کبھی فرمایا پروردگارا جب ہمیں موت آئے نا، وہ موت اس طرح کی ہو کہ تیری ملت پر اور رسول اللہ کی سنت پر ہمیں موت عطا فرما، توفنا علی ملتک وعلی سنت رسولک۔ کبھی یہ فرمایا پروردگارا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں جنت میں بھیج دیں، کیوں؟ جب ہم جنت میں جائیں گے تو تیرے رسول اللہ خوش ہوں گے، امام سجاد فرماتے ہیں، اگر ہمیں جنت کے علاوہ کہیں اور بھیجیں گے تو رسول اللہ کے دشمن خوش ہوں گے، اور یقیناً پروردگار ابار الہ تو رسول کی خوشی چاہتا ہے، لہٰذا ہمیں جنت میں بھیجیں۔ اس طرح کے جملے اس دعا میں موجود ہیں۔ کہیں پر اس طرح سے فرمایا کہ پروردگار ابار الہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ، اے اللہ تیری اطاعت میں اور رسول اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، تو یہاں پر بھی اطاعت رسول کی۔ کبھی رسول اللہ کے مختلف القابات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا پروردگار اپنے اس نبی کا صدقہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، میں وہ کوٹ کروں، فرمایا وَبِحُبِّ النبی الامی القرشی الہاشمی العربی التہامی المکی المدنی، یہ سارے القابات ہیں رسول اللہ کے۔ ان تمام القابات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ارجو الزلفۃ لدیک، پروردگارا مجھے اپنا زلفہ یعنی اپنا قرب عطا فرما، نزدیکی عطا فرما۔ کبھی فرمایا پروردگارا بار الہ ہمیں اور رسول اللہ کو ایک جگہ جم فرما، جب قیامت آئے، جب جنت و جہنم کا معاملہ ہو تو ہمیں وہاں بھیج دے جہاں رسول اللہ ہو، یہ امام سجاد علیہ السلام اس دعا میں فرماتے ہیں۔ اور کبھی اس طرح سے فرمایا پروردگار ابار الہ ہمیں رسول اللہ اور ان کی آل کے ساتھ ملحق فرما. تو اس طرح سے بار 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 اس دعا میں وہ جو حب رسول اللہ اور خود رسول اللہ کو وسیلہ قرار دے کر دعا کرنے کی ایک روش ہے. اس کو اس روش کی تعلیم امام سجاد علیہ السلام نے اس دعا میں دی ہے. اور کلی طور پر بار بار تذکرہ ہے, واقعاً بار بار تذکرہ ہے رسول اللہ کا, اور ان کی محبت چھلکتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ اس دعا کے اوپر ایک چیز ایسی چیز ہے جو واقعاً حاکم ہے, یعنی ہر جگہ ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے.
ماشاء اللہ کا بہت شکریہ. ناظرین سے میں التماس کروں گا کہ دیکھیں آغا سید نے بہترین انداز میں اس دعا کے مطالب پر روشنی ڈالی اور امام سجاد کی اس عظیم دعا کے ذریعے متوجہ کیا کہ کس طرح ہم معرفت حاصل کریں, کس طرح خدا تک پہنچیں. تو اس ماہ مبارک کی عظمت کے صدقے میں ہمیں خداوند سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اس دعا کے مطالب پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اسی کے ساتھ میں ناظرین سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.